بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، آسان فقہ کا درس جاری ہے، وراثت کے احکام اور مسائل بیان کرتے ہوئے آج کی نشست میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. الارث ارکانہ شروطہ اسبابہ و موانعہ، وراثت کے ارکان، شرطیں، اس کے اسباب اور اس کے موانع اور رکاوٹیں. اس سے پہلے پچھلے درس کے تعلق سے ایک سوال ہے. شرط، ساتھیوں کو پتہ ہے کیا شرط ہے؟ 50% سے زیادہ. اچھا، طریقہ کسے کہتے ہیں؟ طریقہ، ہم ترکہ بولتے ہیں نا، طریقہ کیا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے؟ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آدھے سے زیادہ یار ہاتھ دکھاؤ مجھے نا تاکہ آگے چلیں. طریقہ کیا ہوتا ہے؟ طریقہ ادھر بھی ہے، الحمدللہ ادھر بھی ہے. اچھا چلو الحمدللہ. ترک، جو مال میت چھوڑ جائے تو اسے ترکہ کہتے ہیں. اچھا، کتنی حق ہیں اس مال میں، کتنی حق ہیں اس مال میں، ترکہ کے مال میں کتنی حقوق ہیں؟ بارک اللہ، پانچ ہیں. پانچ ہیں، کون سے ہیں؟ پہلا حق، یعنی ترکہ کے مال کو تقسیم کیسے کیا جاتا ہے، جو ترکہ ہوتا ہے. سب سے پہلے کفن اور دفن کا خرچہ میت کا. نمبر دو، ایسا قرض جو جس کا تعلق ترکے سے ہو، ذاتی قرض نہ ترکے سے ہو. تیسرا، وہ قرض جو ذاتی عام قرض ہے، ایک خاص قرض ہے ترکے سے متعلق، ایک عام قرض ہے جو انسان لیتا رہے تو اس کا ترکے سے چھوڑے ہوئے مال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی زمین گروی میں ہے کچھ ایسی چیز جو وراثت میں تقسیم ہوگی ویسے نہیں ہے، کوئی ذاتی قرضہ ہوتا ہے وہ اس میں دینا ہے. کتنے قسم کے قرضے ہیں؟ ذاتی قرضے کتنے قسم کے ہیں؟ دو قسم کے. بارک اللہ فیک، کون سے ہیں؟ ایک وہ قرضہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی قرض ہے ہمارے اوپر، کیا ہے؟ فرائض کی ادائیگی. وہ کون سے فرض ہیں جو قرض ہے ہمارے اوپر، مرنے کے بعد بھی ادائیگی ہو سکتی ہے؟ حج. بارک اللہ فیک، اگر حج، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ بھی، یعنی یہ وہ مالی قرض ہے جو فرض تھے زندگی میں. ٹھیک. دوسرا حق، لوگوں کا حق، مخلوق کا حق، یہ کون سا ہے؟ جیسا کہ عام قرض لیا جاتا ہے یا کرایہ ہے. ٹھیک ہے، گھر کا کرایہ ہے. اب شخص مر گیا ہے تو کرایہ دار کرایہ کہاں سے دیا جائے گا؟ اس کے مال سے دیا جائے گا نا. چوتھا حق ہے، یا چوتھی قسم ہے، وصیت. وصیت اور پانچویں ورثہ، جو مال ورثے کا مال ہے. ورثے کا مال کون سی؟ یہ وہ مال ہے اب جو تقسیم ہوگا، جو چار پہلے وہ تقسیم نہیں ہوتے، وہ نکالنے کے بعد اب جو مال بقا ہے، بچا ہے، باقی مال ہے، اب اسے تقسیم کیا جائے گا وارثوں میں. الارث، وراثت کے لیے بچا ہوا مال، اسے ارث کہتے ہیں. آئے دیکھتے ہیں، ایک کلاس ورک کر لیتے ہیں. یہ جو پیپر آپ کے ہاتھ میں ہے یہ کلاس ورک ہے. سوال میں پڑھتا ہوں، جواب پھر ہم نے اس کو دینا ہے. کہتے ہیں توفی رجل، ایک شخص مر چکا، وترک زوجته وثلاثت ابناء، اور اس نے ایک بیوی پیچھے چھوڑی اور تین بیٹے. ابن بیٹے کو کہتے ہیں، یاد رکھیں، ولد بیٹی بیٹا دونوں ہو سکتی ہیں، ابن ولد ہوتا ہے، بنت بیٹی ہوتی ہے. اب وراثت میں اس کو مد نظر رکھنا ہے ضروری. ٹھیک، وخلف ترکہ، اور پیچھے جو ترکہ چھوڑ گیا مقدار ہوا اس کی قیمت 30,000 ریال، 30,000 ریال. وتکلفت مؤنۃ التجہیز 300 ریال، اس کے کفن دفن پہ کتنے لگے؟ 300 ریال. یہ لکھتے جائیں. وعلیہ دین مرسل لبعض اصدقائه مقداره 15,200 ریال، 15,200 ریال اس نے قرض لیا تھا، ذاتی قرض. وعلیہ دین لصدیق آخر قد رہن فیہ سیارته مقداره 14,500 ریال، 14,500 ریال اس نے اپنے کسی دوست سے، دوسرے دوست سے لیا تھا، اور اپنی گاڑی جو ہے وہ مورگیج گروی میں رکھی تھی اس کے لیے. کتنی ہے یہ؟ 14,500 ریال. وأوصى بترميم مسجد بمقدار، اور وصیت میں یہ اس نے کہا کہ 7,000 ریال، 7,000 ریال، 7,000 ریال مسجد کی ترمیم میں دینی ہے، مینٹیننس، مسجد کی مینٹیننس میں، ترمیم میں. فکیف توزع ترکته، اس شخص کے ترکہ کیسے تقسیم ہوگا؟ آپ کو ٹیبل دی گئی ہے ترتیب کے ساتھ. پہلے ٹیبل میں اوپر لکھا ہے دائیں طرف مؤنۃ تجہیز، ہی کفن دفن کا خرچ. اس کے آگے کتنے لکھیں گے؟ 300 لکھیں. اسی ترتیب سے ہمیشہ چلنا ہے. جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے یہ سٹیپ اے ہے، یہ ٹیبل بنانا ہے اور یہ چیزیں لکھنی ہے. دائیں طرف بائیں طرف آپ نے مقدار لکھنی ہے. کفن دفع میں 300 ریال. الدین متعلق بعین الترکہ، وہ دین جس کا تعلق عین الترکہ سے ہے کتنی ہے؟ کتنی؟ عین الترکہ میرے بھائی 14,500. گاڑی جو ہے، گاڑی ترکے میں سے ہے کہ نہیں؟ اب گاڑی جو ہے وہ مورگیج ہو چکی ہے، رہن ہے، گروی میں ہے. اگر اس کو یہ پیسہ نہ دیا جائے تو گاڑی تو تقسیم ہو جائے گی نا وارثوں میں. تو پھر 14,500 ریال یہ کیا ہے؟ یہ خاص قرض ہے جس کا تعلق ترکے سے ہے، گاڑی ترکے میں سے ہے کہ نہیں؟ اچھا. دیون مرسلہ ذاتی قرض کوئی ہے؟ کتنا ہے؟ 15,200. مسجد کی ترمیم میں 7,000 دینے ہیں، کیلکولیٹ کرتے جائیں نا ساتھ ساتھ. ٹوٹل کتنا پیسہ اس کے پاس؟ 30,000 ریال تھا. کتنی ہو چکی اب تک؟ 37,000. 7,000 کون دے گا؟ وارث دیں گے؟ کیا ہوگا؟ نہیں دیا جائے گا. بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو بچے میں کوئی چیز بھی تقسیم نہیں ہوگی، نہ بیوی کو کچھ ملے گا نہ بیٹوں کو کچھ ملے گا. پیسہ کہاں گیا؟ 30,000 تو تھے، کہاں گیا؟ یہ وہ حق تھے جو ورثے کے مال کی تقسیم سے پہلے خرچ ہو چکے ہیں اور حقوق کی ادائیگی ہو چکی ہے. اگر ان میں سے کمی ہو جاتی، یعنی 30,000 ہے، 30 کی جگہ آپ سمجھیں کہ 25 چھوڑ کے گیا ہے، اور اتنے خرچ جو یہاں تک 30 کا ہو چکا، 5,000 کہاں سے آئے گا؟ وارث دیں گے. عجب بات ہے، بیٹے کو دینا پڑے گا. سبحان اللہ، یہ جو قرض ہوتے ہیں نا، تو جو وارث ہیں وہ دیں گے، کیونکہ جیسے کہ غنم ہے وہ وراثت کے مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو پھر غرم بھی ہے، جرمانہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات. سے تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ. تو یہ سٹیپ اے ہے، پہلا سٹیپ ہے وراثت کی تقسیم کا. ان پانچ چیزوں کو دیکھنا ہے، اب پانچویں چیز کیسی تقسیم ہوتی ہے پھر اس کی ڈیٹیل بتائیں گے انشاءاللہ. آج کے درس تعریف الارث، وراثت کی تعریف. الارث فی اللغہ، لغت میں لفظی معنی ارث کا، یطلق علی معان، ایک سے زیادہ معنی ہے، ان میں سے ہے منہا المیراث، چھوڑا ہوا مال. ارث چھوڑے ہوئے مال کو بھی کہتے ہیں، وہ مال جو وارث میں تقسیم ہوتا ہے. لکھ لیں بریکٹ میں، المیراث میت کا وہ چھوڑا ہوا مال جو وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے. کیونکہ چھوڑا ہوا مال تو بہت تھا نا، جیسا بھی بتایا، قرضے بھی تھے، بہت چیزیں بھی تھیں، لیکن جو وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے اس کا نام میراث ہے. دوسرا معنی والامر القدیم، پرانے امر، توارثہ الاخر عن الاول، جو بعد میں آنے والا گزرے ہوئے پہلے لوگوں سے لے لیا کرتا ہے. کوئی بھی چیز ہو جو گزرے ہوئے لوگ پچھلوں کے لیے چھوڑ کے جائیں، اسے بھی ارث کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء انبیاؤں کے وارث ہیں، تو کیا چھوڑ کے گئے؟ علم چھوڑ کے گئے. سبحان اللہ، علم مال تو نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی وارث کہا گیا کہ نہیں، ارث ہے کہ نہیں؟ ارث ہے. یہ کیا چیز ہے جو پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے اپنے پچھلوں کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ تیسرا معنی والبقیہ من کل شیء، اور ہر چیز کے بعد میں باقی رہ جانے والی چیز، ہر چیز میں سے باقی رہنے والی چیز، یا ہر چیز کے بعد باقی رہ جانے والی چیز. اس سے کوئی مثال جانتا ہے؟ الوارث اللہ تعالیٰ کا نام ہے، الوارث ہے کہ نہیں؟ سب کچھ فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو تین معنی ہیں ارث کے. والارث شرعاً، شرعی معنی ارث کا، حق، اس کو نمبر دیتے جائیں پہلے، حق نمبر ایک، قابل للتجزئة نمبر دو، يثبت نمبر تین، لمستحق نمبر چار، بعد موت من كان له نمبر پانچ. یہ پانچ چیزیں ہیں تعریف میں. آئیے دیکھتے ہیں. ارث کا شرعی معنی حق، یا وہ حق ہے، قابل للتجزئة، جس کے حصے ہو سکتے ہیں، جو حصوں میں تقسیم ہونے کے قابل ہوتا ہے. یثبت، جو ثابت ہوتا ہے، کس کے لیے؟ لمستحق، مستحق کے لیے. کب؟ بعد موت، مرنے کے بعد. کس کے مرنے کے بعد؟ من کان له سبب، جس کا کوئی سبب ہے جو اس سے جوڑتا ہے، اس شخص کو جو یہ مال لے رہا ہے. سبب کتنی ہیں؟ تین ہیں. بسبب قرابت، رشتہ داری. قرآن مجید میں ذی القربى، رشتہ داروں سے حسن سلوکی کرنا. او زوجیت، یا نکاح، شادی بیاہ. ازدواجی رشتہ، ایک عام رشتہ ہے، زوجی یعنی ازدواجی رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ. او ولا، یا ولا. ولا کیا ہوتا ہے؟ غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا، اسے ولا کہتے ہیں. اگر کوئی شخص غلام یا لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے، اور پھر یہ لونڈی یا یہ غلام کوئی ترک یا ارث چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کا کوئی بھی نہیں ہوتا اور وارث، تو یہ جس نے آزاد کیا ہے ولا کے ذریعے سے وارث بن جاتا ہے. آگے تفصیل آئے گی، تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن ولا کسے کہتے ہیں؟ غلام کو آزاد کرنے والا، جو ہے غلام کی آزادی. یہ بھی ایک رشتہ ہوتا ہے نا، آقا کا اور غلام کا، اور جو آزاد کرتا ہے اب اسے ولا کہا جاتا ہے، غلام کی آزادی. ولا یعنی غلام کی آزادی. ارکان الارث، تعریف ہم نے جان لی ہے، اب ارث کے ارکان، ستون. ارکان الارث ثلاثہ، تین ہیں. ہی نمبر ایک، الرکن الاول، المورث. المورث وهو الميت حقيقة، المورث وهو الميت. مورث کون ہے؟ جو شخص مر چکا ہے، جو ترکہ چھوڑ چکا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مورث. اچھا، وہو المیت حقیقتا او الملحق به کالمفقود. اس کا کیا معنی ہے؟ میت تو ہم جانتے ہیں جو مر چکا ہے. اچھا، اگر کوئی گم ہو جاتا ہے، مفقود ہو جاتا ہے، ایسے بھی تو ہوتے ہیں، لمبے عرصے کوئی پتہ نہیں اس کو کہاں پہ ہے، اب اس کے مال کا کیا ہوگا؟ مر چکے کو خبر نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ المفقود، جو شخص کھو چکا ہے. تو حقیقتاً میت ہو یا مفقود ہو، اس کا حکم ہوتا ہے میت کا وراثت میں، تو اس کی وراثت تقسیم ہو سکتی ہے. اب یہ قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرے، یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کہیں پہ گیا ہے ایک مہینے کے لیے، ایک مہینہ اور لیٹ ہو گیا تو اس کے ترکے کو جو ہے نا تقسیم کر دیا، مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا سسٹم ہے پورا شریعت میں، اس کے مطابق ہوتا ہے. اور پہلے میں عرض کر چکا ہوں، ہم صرف انفارمیشن دے رہے ہیں، وراثت کی تقسیم قاضی ہی کرتے ہیں، تقسیم طالب علم نہیں کرتے یا علماء نہیں کرتے. علماء فتویٰ دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اصل تقسیم ایک ڈاکومنٹ ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے منظور شدہ، جو قاضی کی طرف سے، اس میں مہر بھی ہوتی ہے عدالت کی، وہ اس بنیاد پر تقسیم ہوتی ہے. رکن الثانی، دوسرا رکن، الوارث. وارث کون ہے؟ وارث ہے، وارث کی دو قسمیں. وہ الحی، وارث کون ہے؟ جو زندہ باقی بچا ہے. کون؟ جو مر چکا ہے، وہ تو مر چکا ہے، جو باقی زندہ ہے. اور ان تینوں میں سے ایک، یا قرابت یا ازدواج زندگی یا ولا، ان کو مد نظر رکھیں. یعنی کہ اگر پڑوسی زندہ تو پڑوس بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، رکن الثانی، دوسرا رکن، الوارث. وارث وهو کون ہے؟ وارث وهو الحی، جو زندہ ہے. حقیقتاً، حقیقتاً زندہ ہے. او الملحق به، یا جو زندہ جیسا ہے، اس کے الحاق کیا گیا ہے. کالحمل، کالحمل، جیسا کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ. اب حمل ٹھہر گیا ہے، بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، دنیا میں تو نہیں آیا. اب یہ بھی وارث سمجھا جاتا ہے، یہ بھی وارث ہے، لیکن اس کو وراثت کب ملے گی؟ جب یہ زندہ پیدا ہوگا. مردہ پیدا ہوا تو ختم، زندہ پیدا ہوگا تب. اچھا، آگے تفصیل آئے گی. الرکن الثالث، تیسرا رکن، الحق الموروث. حق موروث، وهو التركه، تركه جو وہ چھوڑ چکا ہے. کتنی رکن ہیں؟ تین. ٹیبل دیکھ لیں، آپ کے بائیں جانب یہاں پہ چھوٹا سا ٹیبل بنا ہوا ہے، یہ یاد کرنے کے لیے آپ حفظ کر لیں. ارکان الارث، نمبر ایک المورث، نمبر دو الوارث، نمبر تین الحق الموروث. مورث کی دو قسمیں ہیں، المیت حقیقتا، جو حقیقتا مر چکا ہو، یا الملحق بھی، جسے میت کے ساتھ الحاق کیا گیا ہے، جیسا کہ کھویا ہوا انسان جو کھو چکا ہے. الوارث، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، یا تو زندہ ہے حقیقتا، یا دوسرا ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، وہ بھی وارث ہے. تیسرا الحق الموروث، حق موروث وہ طریقہ ہے جو باقی مال بچے ترکے میں سے. الارث حقیقتا، یعنی جو حقیقتا مر چکا ہے. ہاں، کیونکہ جو مفقود ہے، سمجھے ذرا، ایک ہے مفقود، کیا وہ مر چکا ہے؟ نہیں پتا نا. لیکن جو مر چکا ہے حقیقتا، وہ تو حقیقتا مر چکا ہے نا، تو ان کو دونوں کو الگ الگ کرنے کے لیے، ایک حقیقتا مر چکا ہے، ایک میں خدشہ ہے، مر بھی سکتا ہے نہیں بھی مر سکتا ہے، لیکن کھو چکا ہے، کوئی اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، مفقود بولیں گے اسے. لیکن میت کے ساتھ وراثت کے احکام میں الحاق کر دیا گیا ہے. اچھا، اور زندہ کے لیے آپ نے کہا حقیقتا، اب ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، کیا 100% یقین ہے کہ زندہ ہی پیدا ہوگا؟ اللہ اعلم. تو فی حکم الحی ہے کہ نہیں؟ ملحق بالحی ہے، لیکن جو آپ سامنے زندہ ہے وہ تو حقیقتا زندہ ہے نا، تو ان دونوں کو الگ الگ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. شروط الارث، وراثت کی شرطیں، یشترط للارث ثلاثة شروط، هي وراثت کی تین شرطیں ہیں. کون سی ہیں؟ نمبر ایک، شرط الاول، التحقق من موت المورث. پہلی شرط یہ ہے کہ مر جانے والے کی موت کی تحقیق کر لینا. مورث وہ شخص جو مر چکا ہے نا, اگر بے ہوش ہے تو اس کا مال تقسیم کیا جائے گا؟ نہیں. کوما میں ہے؟ نہیں. تو سب سے پہلے ہے التحقق من موت المورث او الحاق بالاموات حکما, یا اس کا الحاق کرنا مردوں کے ساتھ حکما, کل مفقودی, جیسا کہ کھویا ہوا انسان جو ہو چکے گم شدہ انسان. اذا حکم القاضی بموتہ, جب قاضی یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اب یہ جو مفقود شخص ہے اس کا حکم مرنے والے کا ہے. ويتحقق من موت المورث بواحد من ثلاثة اشياء. اب پتہ کیسے چلے گا کہ میت واقعی مر چکا ہے, موت کی کیا علامتیں ہیں, یا کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ جو شخص ترکہ چھوڑ چکا ہے وہ واقعی حقیقتاً مر چکا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں تینوں میں سے ایک کافی ہے. ویسے آپس کی بات ہے, کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص مرا ہوا ہے یا فلاں شخص مر گیا ہے؟ جلدی سے. نہیں نہیں, مردہ نہیں. پتہ کیسے چلتا ہے کہ فلان مر گیا ہے؟ فلان نمبر ایک, ترتیب سے, نمبر ایک خبر آئے, کوئی بھی خبر آئے, نمبر ایک, ایک منٹ, نمبر ایک عینی مشاہدت, آنکھوں سے دیکھ رہا پسند مرا ہوا ہے, نمبر دو ہاں دنوں سے غائب کیسے ہو گیا؟ جو نہیں آتا وہ تو مر چکا ہے. اللہ کے بندے, بہت سارے لوگوں کو مار دیا تم نے بھائی. کس سے سنا؟ ثقہ نے خبر دی, اللہ کے بندے, یعنی شاہدین عدلین, دونوں گواہی دے دی کہ فلان مر گیا ہے, اور دو شخص مسلمان ہیں اور شاہد عدل ہیں, خبر مان لی تھی. تیسری کوئی وجہ ہے؟ تیسری کوئی طریقہ ہے؟ اشتہار الخبر. شیخ زید بن ہادی مدخلی رحمہ رحمۃ واسعہ وفات پا چکے چند دنوں پہلے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. ایک مجاہد شخص تھے جنہوں نے علمی جہاد کی زندگی ساری علم کے لیے وقف کر دی تھی, بچپن سے ہی علم کا آغاز کیا, اور سعودی عرب کے جنوبی علاقے میں ان کا بہت, یعنی دعوت السلفیہ میں, توحید سنت کی دعوت میں بہت ہی بڑا ان کا کردار تھا. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے. اور عالم کا موت جو ہے وہ ایک بہت بڑا نقصان ہے اور بہت بڑی مصیبت ہے امت پہ واللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے دلوں سے نہیں کھینچ نکالتا. علم کا خاتمہ ہوتا ہے علماء کے مرنے سے, علماء کے خاتمے سے. اور پھر جو باقی لوگ رہتے ہیں اوسن جو حال, جاہل لوگ باقی رہیں گے, اور پھر فتنہ عام ہوتا ہے, اور پھر دنیا میں کوئی خیر باقی نہیں رہتی. جب تک یہ علماء موجود ہیں تو اللہ خیر ہی خیر ہے. جب یہ علماء ایک کے بعد ایسے چلے جاتے ہیں تو پوری دنیا میں تاریخیں پھیل جاتی ہیں, ظلمتیں پھیل جاتی ہیں جہالت کی. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. تو کیسے خبر ملی ان کی؟ الاستفاضہ, خبر کا عام ہو جانا کہ جھوٹ ناممکن ہو جائے. ان کی خبر کیسے عام ہوئی؟ پوری دنیا میں خبر پھیل چکی ہے, یہ شیخ صاحب وفات پا چکے ہیں. الغرض آئیے دیکھتے ہیں, تین میں سے ایک طریقہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں نمبر ایک المشاہدہ, آنکھوں سے دیکھنا, مشاہدہ کرنا. نمبر دو الاستفاضہ, کہ خبر اتنی عام ہو جائے کہ جھٹلانا ناممکن ہو جائے. نمبر تین شہادت عدلین بموتہ, دو عدل لوگوں کی گواہی. یہ تین شرطیں ہیں جو یاد کرنا ہے. جو ٹیبل آپ کے بائیں طرف دیا گیا ہے, شروط الارث, نمبر ایک التحقق من موت المورث, تحقیق کر لیں کہ مورث واقعی مر چکا ہے, اور باقی دو جو ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. التحقق من حیات الوارث والعلم بالسبب المقتضی للارث, میت مر چکا ہے تحقیق کر لی ہے, وارث زندہ ہے اس کی تحقیق کون کرے گا؟ اس کی بھی تحقیق کی جائے, اس کے بھی طریقہ شرعاً. اور پھر یہ وارث کیوں بن رہا ہے، اس کا کیا سبب کیا ہے؟ تینوں میں سے جو میں نے بتائے تھے، کیا یہ قرابت داری رشتہ داری ہے، یا ازدواجی رشتہ ہے، یا ولاء ہے، تینوں میں سے ایک ہونا چاہیے. اگر یہ تین شرطیں پوری ہو گئیں تب پھر معائنہ دیکھیں، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. پھر رکاوٹ کی ختم ہونے کے بعد پھر وراثت کا مال تقسیم ہوتا ہے. یہ ہے وراثت کا سسٹم اسلام میں. ایسا کوئی سسٹم دیکھے دنیا میں آپ لوگوں نے؟ والله کہیں نہیں ہے. کیونکہ دنیا کے سسٹم دنیا کے پیدا کرنے والے ہیں، دنیا کے بنائے ہوئے نا، دنیا والوں کے بنائے ہوئے. کمزوریاں ہیں، بہت ساری مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بار بار ترمیمیں ہوتی ہیں. آئین ترمیم ہوتا ہے، 18ویں ترمیم، 20ویں ترمیم، 21ویں ترمیم، کیونکہ یہ مخلوق کے اپنے بنائے ہوئے قوانین ہیں. خالق کا قانون جل شانہ کا کبھی تبدیل نہیں ہوتا. یہی تقسیم اس زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی، یہی سسٹم، یہی تعلیمات تھی، اور آج بھی اس تمدن کے زمانے میں ٹیکنالوجی کے عروج کے ہوتے ہوئے یہی سب سے عظیم اور سب سے پیارا اور سب سے اچھا سسٹم ہے نظام وراثت کا، یا وراثت کی تقسیم کا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ میں سیلز ایگزیکٹو ہوں، جو میں کرتا ہوں یہ ہے کہ کچھ کانٹیکٹس ہیں میرے، میں کلائنٹ کی طرف جاتا ہوں، جو ان کو چاہیے ریکوائرمنٹس وہ میں ان سے پوچھتا ہوں، اور کچھ کوٹیشنز ان کو دیتا ہوں. میں بعض پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کرتا ہوں، اور مجھے اس کے بھی علم ہوتا ہے کہ اس کا کتنے ویلیو ہے مارکیٹ میں، چیزوں کی کتنا ریٹ ہے. اگر میری کوٹیشن پروف ہو جاتی ہے تو میں چیزیں ان کے لیے خرید لیتا ہوں جو وہ چیز مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں مارکیٹ سے، اور میں ان کو جا کے کسٹمر کو ڈیلیور کر دیتا ہوں، اور جو میرا اپنا مارجن ہوتا ہے میں وہ اپنا پروفٹ مارجن لے لیتا ہوں. اور یہ پوری پروسیس میں میرے پاس کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ڈیلنگ یعنی پہلے کرتا ہوں پھر جا کے خریدتا ہوں. اسٹاک میں بھی کچھ نہیں میرے پاس. جب کوٹیشن اپروو ہو جاتی ہے پھر جا کے میں ڈھونڈتا ہوں مارکیٹ میں، پھر میں خریدتا ہوں. کیا یہ بزنس جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آخر تک یعنی یہ سوال ہے تقریباً. یاد رکھیں، اور پھر وہ خود بھی ایک حدیث پیش کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تبع ما لا تملک، جس کے تم مالک نہیں اس چیز کو مت بیچو. اور یہ خرید و فروخت شرطوں میں سے ایک شرط ہے. اگر ایک شرط ساقط ہو جاتی ہے تو خرید و فروخت کا سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، جائز نہیں ہے. ایسی صورت میں یہ ظاہر ہو رہا ہے بھائی کے اس سوال سے کہ ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ جاتے ہیں کلائنٹ کے پاس جاتے ہیں، کسٹمر کے پاس جاتے ہیں، اور ان کو کوٹیشن پیش کرتے ہیں، جو چیز ان کے پاس نہیں ہے وہ آرڈر کرتے ہیں، وہ بعد میں جا کے ڈھونڈتے ہیں پھر جا کے بیچتے ہیں، یہ حرام ہے. جیسے کہ حضرت خود بیان کیے جائز نہیں ہے. ایک قاعدہ یاد رکھیں تاکہ کنفیوژن نہ ہو، قاعدہ نوٹ کر لیں. اگر کوئی شخص وکیل ہے خریدنے والے کا، تب تو جائز ہے اس کے لیے کہ وہ جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ اس کو جا کے بیچے. اگر کوئی شخص وکیل ہے خریدنے والے کا، اور اگر کوئی شخص وکیل ہے بیچنے والے کا، تو وہ اس میں سے وہ چیز بیچ سکتا ہے جس کو اس کی اجازت ہے، یا جو اس کے پاس ہے، جو نہیں وہ نہیں بیچ سکتا. اس کی مثال تاکہ بات آسان ہو جائے. جی یہی میں کہہ رہا ہوں. تو آپ بیچنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ ان کو وکیل بنا رہے ہیں تو بن سکتا ہے. خریدنے والا شخص، اگر یہ صورت یوں ہوتی کہ مجھے گاڑی کے اسپیئر پارٹس کی ضرورت ہے مثال کے طور پہ، اور میں عبداللہ بھائی کو وکیل بناتا ہوں، جا کے مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مارکیٹ میں جا کے ڈھونڈو اور مجھے لا کے دو، اپنا پروفٹ لے لو. میں نے خود ان کو بتایا ہے میرے پاس وقت نہیں مارکیٹ میں جانے کی. عبداللہ بھائی جاتے ہیں اور مارکیٹ میں جاتے ہیں، چیز جو میں نے کہی وہ لے کے آتے ہیں اور مجھے بیچ دیتے ہیں، اپنا پروفٹ لے لیتے ہیں، یہ جائز ہے شرعاً. لیکن پہلی صورت میں کیا ہے، وہ خود کسٹمر کے پاس جاتے ہیں اور خود وہ چیز بیچتے ہیں جو ان کے پاس ہے نہیں، ابتدار نہیں ان کے پاس، تو یہ جو ہے شرعاً جائز نہیں ہے. تو اگر یہ بھائی یہ طریقہ اپنا لیں، کیونکہ ان کے کسٹمر تو بنے ہوئے ہیں، جی ہاں ان کی ضرورت کی چیز ہے، لیکن یہ خود کوٹیشن لے کے آتے ہیں، اگر یہ صورت ہے کہ وہ سمجھیں ذرا، جو مجھے سوال میں سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوٹیشن لے کے جاتے ہیں اس چیز جو اس کے پاس ہے نہیں، اور کانٹریکٹ ڈیلنگ پہلے ہو جاتی ہے، ڈیلنگ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے پاس مال نہ ہو دینے والا، بیچنے والا جو ہے، جو خریدنے والا ہے، اگر وہ آپ کو کہتے ہیں مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، آپ وہ مارکیٹ میں جا کے ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس کو مہیا کر دیتے ہیں، اپنا پروفٹ بھی لے لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر یہی صورت آپ کو سمجھ آئی ہے، یا سائل اگر مجھے سن رہا ہے یہی صورت ہے، تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ خریدنے والے کا وکیل سمجھا جاتا ہے، اور وکالہ جائز، میں کسی وکیل بنا دوں کسی چیز کو خریدنے کے لیے بیچنے کے لیے، ایسے ہے. بشرط یہ کہ، یہ بھی شرط ہے، میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی، شرط یہ ہے کہ پہلے کوئی بیانہ نہ دیں. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے. اچھا، یہ جو وکیل بنا رہا ہے بیانہ، بعض لوگ کچھ پیسے لے لیتے پہلے، ٹھیک ہے نا، پیسے نہیں لے، کیونکہ اب اس کی مرضی، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، اب اگر وہ نہیں بھی لینا چاہتے اس کی پھر بھی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا. جو وکیل بنا رہا ہے وہ شخص جا کے چیز کو خریدتا ہے اور وہی اسپیسیفیکیشن جو وہ چاہتا ہے وہی لے کے آتا ہے، تب تو مشکل نہیں ہے. لیکن میں دیکھیں مارکیٹ میں یہ معاملہ نہیں چلتا، معاملہ وہ چلتا ہے دوسرے والا، بہت ساری چیزوں کے پاس نہیں ہوتی اور وہ چیز بیچتے جو ان کے پاس نہیں ہے، کانٹریکٹ پہلے ہو جاتا ہے، پھر جا کے ڈھونڈتے ہیں مارکیٹ میں، پھر جا کے اسے بیچتے ہیں. تو لا تبیع ما لا تملک، تب بھی جائز نہیں ہے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، اس کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ جو خریدے اس کو پتہ ہو یا اس کے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبع ما لا تملک، جو تمہارے پاس نہیں جسے تمہارے، اس کو نہ بیچو. بات یہ ہو رہی ہے، یا تو کوئی اپنا سٹور روم بنا لے، سٹور روم میں اس کے پاس بہت سے پروڈکٹس ہیں جو کام وہ کرتا ہے، جیسے انہوں نے کہا کچھ فوٹو کاپیز، کچھ ایسی چیزیں ہیں، اسپیئر پارٹس ہیں، اگر وہ ان کے پاس ہے، ان کا سٹور میں موجود ہے، تب تو کوئی مشکل نہیں. وہ کہتے ہیں میرے پاس ہے کچھ نہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے کہ میں جاتا ہوں کسٹمر کے پاس جن کو کچھ ضرورت ہوتی ہے، اور میں ان کو جا کے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں مجھے فلان چیز کی ضرورت ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ میں پروفٹ بھی لیتا ہوں، تو میں مارکیٹ میں جاتا ہوں اور اس جو چیزوں کو چاہیے اس کی کوٹیشن لے کے آتا ہوں، بھائی دیکھیے چیز اتنی کی مل رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایگری کر لیتے ہیں تو میں وہ چیز لے کے آتا ہوں، میرا اپنا پروفٹ بھی ہوتا ہے اس میں، اگر نہیں ایگری کر تو میں لیتا ہی نہیں ہوں. ایسی صورت میں یہ وہی بات جو میں نے کہی ہے، جائز، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر یہ صورت ہے تو یہی صورت ہے. جا وکیل والا تو کوئی حرج نہیں اس میں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک.
اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك.